پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو جو پاکیزہ چیزیں جو تم نے کمائی ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ما کسبتم، یعنی کمائی میں سے خرچ کرنا. اور مما اخرجنا لکم من الارض، یہاں زکات کے دو اصول بھی نکلتے ہیں. نمبر ایک، ما کسبتم میں اموال تجارت پر زکات، اموال تجارت پر زکات. اور مما اخرجنا لکم من الارض، عشر کی طرف اشارہ ہے، زمین کی پیداوار پر زکات، جسے عشر بولا جاتا ہے. ٹھیک، یعنی خرچ کرنے میں کیا کچھ خرچ کرو، کہاں کہاں کرو، کس چیز میں سے کرو. یعنی بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ویسے زمین کی پیداوار ہوتی ہے، تو اس میں سے بھی خرچ کرنے کو کہا گیا. اس کی پھر تفصیلات انشاءاللہ آپ زکات میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال صرف اشارتاً یہ دو باتیں یہاں کرتی چلوں. یہ اس لیے بھی ضروری ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آپ سے کوئی ایسے ہی راہ چلتے پوچھ لیتا ہے اور کہتا ہے جی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ عشر دو، عشر کا لفظ تو کوئی نہیں آیا. تب آپ بھی کہیں گے ہاں واقعی سارا قرآن پڑھا، کہیں عشر نہیں لکھا ہوا. تو بہت سی چیزیں ڈائریکٹ قانونی الفاظ میں نہیں آتی، انڈائریکٹ آتی ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا واضح حکم ہے، انفقوا مما اخرجنا لکم من الارض، اس میں سے خرچ کرو. اور حدیث میں اس کی تفصیل آ جاتی. اور پھر فرمایا ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور خبیث چیز کا ارادہ مت کرو، گھٹیا ردی بیکار چیز مت دو، اور تم خود اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس میں آنکھیں بند کر لو. اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں اتری تھی آیت؟ تو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں صرف نماز نہیں ہوتی تھی، وہاں تعلیم بھی ہوتی تھی، وہاں عدالت بھی لگتی تھی، وہاں قیدی بھی لائے جاتے تھے، وہاں وفد بھی آتے تھے. وہ ایوان حکومت بھی تھا، ایوان عدالت بھی تھا، وہ عبادت گاہ بھی تھی، وہ تعلیم گاہ بھی تھی. ایک جگہ میں بہت کچھ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد کے ساتھ ہی بہت سے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ دن رات رہتے تھے، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. صفہ ایک چبوترے کا نام ہے، وہ ایک خاص جگہ تھی جہاں پر وہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیتے اس وقت سیکھتے تھے، اور جب آپ تشریف لے جاتے تو وہ وہاں بیٹھ کر آپس میں یاد کرتے تھے، سیکھتے سکھاتے بھی ڈسکس کرتے تھے. تو ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے سٹینڈنگ آرمی بھی تھے. آرمی، سٹینڈنگ آرمی سے مراد کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی باضابطہ فوج نہیں تھی. جو بھی مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، جب چھوٹا موٹا کوئی ایسی جھڑپ ہوتی تھی، یہ فوری طور پر یہ لوگ ایک دستے کی شکل میں نکل سکتے تھے. علم اور جہاد دونوں بیک وقت ساتھ کرتے تھے. یہ ابتدائی دور کی ضرورت ایسی تھی، اس لیے پھر الگ ہو گئے بعد میں. علم والا شعبہ الگ ہو گیا، فوج کا الگ ہو گیا. ابتدائی دور میں سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ظاہر ہے جب افرادی قوت کم ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص پر ایک سے زائد ذمہ داریاں ہوں. ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ گھروں سے جب آتے تھے تو آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ کئی کئی مہینوں کے سفر اونٹوں پہ، پیدل، معلوم نہیں کس کس طرح، دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. مثلا حضرت ابو ہریرہ ان میں سے تھے، وہ یمن کے قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے مدینہ سے یمن اچھا خاصا دور علاقہ ہے، کم و بیش میرے خیال ہے کہ 700-800 کلومیٹر ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. اب نہ تو ڈاک کا زمانہ ہے نہ کوئی اور، پیچھے سے کوئی پیسے منگوا نہیں سکتے، وہاں رہ کے صرف علم حاصل کر رہے ہیں، کما نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں کی جو رہائش، خوراک اور باقی ذمہ داریاں تھیں وہ کن پر تھی؟ جو لوکل تھے، یعنی انصار مدینہ جو تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ آ کر ایک ایک کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتے تھے جیسے کسی فقیر کو دیا جاتا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ کیا ہوا تھا کہ دو ستون کے درمیان ایک رسی لٹکتی تھی جس پر کھجوریں جب پکتی اترتی تو وہ لا کر لٹکا دی جاتی. کھجور رکھنے کا ایک طریقہ ہے. ایک تو یہ نا کہ کسی آپ ڈبے میں رکھیں کسی اور ریزرو کریں, وہ ایسی جگہ تو وہاں تھی نہیں, تو وہ ایک طریقہ تھا. اب انہی میں سے ایک شخص آیا اور اس نے ردی قسم کی کھجوریں وہاں لا کے لٹکا دی. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کیسے خوش ہو سکتے تھے کہ وہ لوگ جن کے گھروں سے نکلنے پر فرشتے اپنے پر بچھاتے ہوں. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو صحیح حدیث کے مطابق فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے, یعنی اللہ کے نزدیک انتہائی وی آئی پی قسم کا پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے. جیسے کسی بڑے کے لیے ریڈ کارپٹس بچھائے جاتے ہیں, ان کے لیے کیا فرشتے پر بچھاتے ہیں. پھر یہ کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں اور پرندے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی خاص عنایت اور رحمت ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے لیے اگر کھجوریں لائی جا رہی ہیں اور وہ کھجوریں جو کوئی نہ کھا سکے اور ردی اور گھٹیا قسم کی, تو اس سے اللہ تعالی بھلا کیسے اس بات کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی اصلاح کیے بغیر رہ سکتے ہیں. لہذا خاص طور پر فرمایا ولا تیمم الخبیث, خبیث کا ارادہ بھی نہ کرو, دینا تو دور کی بات. یہ نہیں کہا کہ لا تنفق الخبیث, کیا کہا لا تیمم الخبیث, سوچو بھی مت, نیت بھی نہ رکھو. ولستم بآخذی, تمہیں خود تم کو کوئی دے تو تم کبھی نہ لو. الا ان تغمزو فی, مگر یہ تم آنکھیں بند کر لو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, جان لو اللہ بے نیاز تعریف والا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کے نام پر اور اس کی راہ میں کیا کر رہے ہو, وہ تمہارا حاجت مند نہیں ہے. پھر الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. فقر اور فحشاء دونوں اکٹھے کیوں آئے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں دینے لگتا ہے تو شیطان روکتا نہیں, نہیں مت دو, فقیر ہو جاؤ گے, بھوکے ہو جاؤ گے. انسان روکے رکھتا نہیں دیتا. اب جب روکے رکھتا تو کیا ہوتا ہے, مال کٹھا ہو جاتا ہے. اب جب کٹھا ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھتا ہے تو اب اس کے اندر کی رگ پھڑکتی ہے کہ اپنی مالداری کی نمائش کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ میں کتنا مالدار ہوں. اندر سے کیا ہے, فقر کا ڈر تھا اس کو, لیکن جب بہت ہو گیا تو وہ ایک کمپلیکس ہوتا ہے نا, اس کمپلیکس کا شکار ہے نا یہ شخص. جس چیز کی انسان میں کمی ہوتی ہے اس کے بارے میں جب انسان کانشس ہو جاتا ہے تو زیادہ ہی پھر ایسی ایفرٹ کرتا ہے, ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. مثلا ایک شخص اگر واجبی شکل و صورت کا مالک اور وہ کانشس ہے کہ میری شکل بہت اچھی نہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ میک اپ کے بارے میں, اپنے آپ کو سجانے بنانے کے بارے میں کچھ زیادہ ہی کانشس ہوگا ایک عام شخص کے مقابلے میں جس کو یہ کمپلیکس نہیں ہے. ایک شخص جس کو اندر سے کمپلیکس ہے غریب ہونے کا, وہ پھر لوگوں کو بتانا چاہتا کہ دیکھو میں غریب نہیں ہوں, میں بہت امیر ہوں. لہذا وہ بتانے کے لیے کیا کرتا ہے, ایسی راہیں سوچتا ہے, ایسے طریقے سوچتا ہے جہاں وہ کیا کر سکے, مالدار نظر آئے. لہذا وہ ان کاموں پہ خرچ کرتا ہے جس میں ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, اور ساتھ بے حیائی بھی ہے, فحشاء بھی ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہمارے معاشرے میں اس کی عملی صورت کیا ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ ہم خوب خرچ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر ایک کے سٹیٹس کو پہچاننے کا ذریعہ بن گیا نا, ایک پلیٹ فارم مل گیا لوگوں کو یہ شو کرنے کا کہ ہم کتنے ہیں. باقی اگر آپ کوئی گھر میں کھا رہا ہے, کسی کو کیا پتا چلے گا کیا کھایا انہوں نے. بعض اوقات اور کچھ کام ہے تو وہ آپ کے گھر کے اندر ہی ہے نا، زیادہ لوگوں کو تو نہیں پتا چلتا، لیکن شادی ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا کہ جہاں آپ خوب نمائش کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ بے تحاشا لوگوں کو دعوت دینا شادی پر، جس سے کبھی ایک دفعہ بھی ہیلو ہائے ہوئی اس کا کارڈ لیا، اس کو بھی بلا لیا، اور خاص طور پر اگر وہ کوئی اہمیت رکھتا ہے کسی قسم کی. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے یہاں شادیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف صبح کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے کپڑوں پر رنگ لگا ہوا تھا، اس زمانے میں رنگ ڈالتے تھے کہ پتہ چلے اس کی شادی ہوئی ہے، تو آپ نے پوچھا اچھا تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے شادی کر لی. تو پوچھا اچھا مہر کتنا دیا ہے؟ اچھا یہ واقعہ کیا بتاتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بادر کرنا ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ شادی میں یہ ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے، اس کا اظہار کیا جائے، خوشی منائی جائے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو ایک پورا شو بنا دیا جائے اور ایک دکھاوے کا ایک پورا منظر اور بہت زیادہ وقت اور سرمایہ اور ایفرٹ یہ سب ضائع کی جائے، اس سے اصل مقاصد جو امت کے ہیں ان پہ زد پڑتی ہے. اچھا ہمارے یہاں شادیوں میں کیا ہوتا ہے کہ شادی تو اصل میں کیا ہے؟ نکاح ہے اور اس کے بعد ولیمہ ہے، دس از شادی. دعوت بس ولیمے کی ہے، نکاح کی دعوت نہیں ہے کوئی. کہ ضرور ہاں اگر کوئی مہمان آئے ہیں گھر میں تو آپ شادی کرنے نہیں بھی آئے، کسی اور موقع پہ بھی آئے تو آپ کھانا کھلاتے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہر ایرے غیرے کو اکٹھا کر کے بارات بنا کر، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہ لڑکی کے گھر میں جب جاتے تھے تو انہیں جہیز لانا ہوتا تھا، اور جہیز لانے کے لیے پہلے زمانے میں کوئی محفوظ طریقے نہیں تھے، تو بے شمار لوگ ساتھ جاتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہو اور پورا سامان لوٹ کر لانا ہو، اور راستے میں پھر اس کی حفاظت کرنا ہو، اور اٹھانے والے بہت سے ہوں، سنبھالنے والے، تو وہ ڈھیروں ڈھیر بارات لے کے جاتے تھے. یہ اصلاً یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام میں بارات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے نمبر ایک وہ باراتیں بہت اکٹھی کی، پھر اس کے بعد وہ کھانوں کا بے تحاشا انتظام، اور پھر لڑکی والوں کی ایک آفت ان کے اوپر ایک مصیبت مسلط کر دی کہ بس کسی طرح وہ آنے والوں کو خوش ہی بھیجیں کہ کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دیہاتوں میں خصوصاً پنجاب میں اب بھی ایسا رواج ہے کہ بارات آ کر اچھے خاصے نقصان کر کے جانا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتی ہے، جس میں چارپائیاں توڑنا، جس میں برتن توڑنا، جس میں بہت سے جیسے بالکل فساد کی سی کیفیت کہ جب وہ جائیں تو پیچھے ایسے لگے کہ جیسے کوئی ڈاکو آ کے گھس گئے تھے اور توڑ پھوڑ کے اور ہر چیز بگاڑ کے، اور یعنی یوں جب وہ نکلے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے لوٹ مار سے کم کا منظر نظر نہیں آتا. یہ میں دیہاتوں کی بات کر رہی ہوں، شہروں میں اب تھوڑے سے لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، وہاں ڈاکہ ڈالنے کے انداز اور ہیں، لیکن بہرحال میرے سخت الفاظ کو آج معاف کر دیجئے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ فحشاء کا حکم دیتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ شادی کے موقع پہ ہماری بہت سی رسمیں، مثلاً میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نکاح ہے اور ایک ولیمہ ہے، ہم نے اس سے پہلے آج مائیوں ہے، آج مہندی ہے، آج پتہ نہیں کیا ہے، کئی قسم کی چیزیں، ایک ایک ہفتہ دو دو ہفتے پہلے وہ سب شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ان سارے رسموں کے اندر ہوتا کیا ہے، کس چیز کی نمائش زیادہ ہے، مال کے علاوہ جسموں کی نمائش ہے، کپڑوں کی نمائش ہے، اور زیور اسی میں مال کی نمائش آ جاتی ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کئی قسم کی جو خرابیاں لاحق ہوتی ہیں ایسے موقعوں پر، جن کی ڈیٹیلز مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہوں گی، جو سب فحشاء کی زد میں آتی ہیں چیزیں. دیکھیں کہ پنجاب کے دیہاتوں میں، اب آپ کئی مائنڈ نہ کریں کہ پنجاب کی مثالیں کیوں دے رہی ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، یہاں دیکھنے کا اتفاق نہیں، اس لیے جو دیکھا ہے اسی کو بیان کروں گی. تو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ مہندی کے موقع پر جس طرح پیلے پٹکے اور پیلے وہ کپڑے پہن کر ینگ لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں، لڈی اور بھنگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں، وہ سب سنت رسول نہیں ہے. وہ سب کے اوپر اطلاق جو ہے وہ فحشاء کا آتا ہے. آپ خود سوچیں کہ صرف ایک دن کے چند گھنٹوں کے ڈانس کے لیے ریشمی کپڑے اور اتنے لمبے لمبے دوپٹے رنگوا کر لانا اور پہننا اور کرنا، یہ سب کچھ کیا اسراف میں نہیں؟ اور خوشی کا یہ کون سا اظہار کا طریقہ ہے، ہم سب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. وہیں پر انہی جگہوں پر بہت سے بچے آپ کو مل جائیں گے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں، جن کے پیٹ میں کھانا نہیں، جن کے پاس سکول نہیں. جن کے پاس سکول ہے تو کتابیں نہیں، ٹیچر نہیں، چھت نہیں. سکول جو ہیں درختوں کے نیچے ہوتے ہیں، آندھی طوفان گرمی بارش میں سکول بند ہوتے ہیں. ٹیچرز بعض اوقات تنخواہیں لیتے ہیں لیکن سکولوں میں آتے نہیں. یہ ایک گاؤں کا نہیں، بے شمار گاؤں کا یہ حال ہے. ان ساری جگہوں پر لٹریسی ریٹ کیا ہے وہ آپ سب جا کے خود سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو جب قوم کا سرمایہ لوگوں کی بھلائی کی بجائے ذاتی نمائش اور فحشا پہ لگے تو انجام یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا. اس کے برعکس اگر آپ اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کس کا؟ مغفرت کا اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء. اس کے فوراً بعد حکمت کی بات کیوں کی گئی؟ جی حکمت کا ویسے تو معنی ہوتا نا عقل مندی، سمجھداری، سمجھ بوجھ، مال خرچ کرنے میں حکمت، کہ مال کو بہترین جگہ پر بہترین طریقے سے بہترین اجر کا ذریعہ بناتے ہوئے خرچ کرنا. یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا؟ حکمت سے آئے گا. بہت سے لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کرنا جانتے ہیں، لیکن یعنی مال کمانے میں بہت ہوشیار ہیں، خرچ کرنے میں کوئی حکمت نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ذہانت عقل اور ہوشیاری اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے. جی آپ فرمائیے. شابش. چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بہترین سے بہترین انداز میں استعمال کرنا، مال میں سے ہو، وقت میں سے ہو، انرجیز میں سے ہو، جس سے بہترین رزلٹ سامنے آئے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. ہم سمجھداری اور حکمت کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ جیسے مثلا شادی کے موقع پر خوب اسراف اور نمائش اور دکھاوا اور فحاشی اور یہ سب کچھ، اس کو بہت ہوشیاری سمجھا جائے. لیکن اللہ کے نزدیک یہ حکمت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کہ مال کو غیر مفید چیزوں سے نکال کے بچا کر فائدہ مند چیزوں کی طرف لگایا جائے. آپ دیکھیں کہ اس حکمت کو انگریزوں نے اور ترقی یافتہ قوموں نے اختیار کر لیا. وہ اپنی شادیوں پر اس طرح کے دکھاوے اور نمائش اور لباس اور یہ سب کچھ، ٹھیک ہے وہاں بھی ہوتا ہے، کچھ بہت پارٹیز وغیرہ پہ اڑاتے ہیں، لیکن یوزلی کئی کئی دن تک اس طرح نہ وقت ضائع کیا جاتا ہے، نہ مال ضائع کیا جاتا ہے، اور نہ ہی انرجیز اس کام میں لگائی جاتی ہیں، بلکہ کام سے کام رکھا جاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑا خیر مل گیا، لیکن وما یذکر الا اولو الالباب. عقل والوں کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں سمجھتا. تو عقل مند اللہ تعالیٰ کس کو قرار دے رہے ہیں؟ کہ عقل مند کون ہے؟ جو اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچا کر مفید ترین کاموں میں خرچ کرے، جس کو حکمت سے تعبیر کیا گیا. پھر فرمایا وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم. نفقہ سے مراد کیا ہے؟ نفقہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد وہ مال جو ضروریات زندگی پہ خرچ کیا جائے. یہ ڈیفینیشن ہے نفقہ کی، وہ مال جو ضروریات زندگی پر خرچ کیا جائے. جیسے مرد کے ذمہ ہے نان نفقہ، بیوی کو نفقہ دینا. وہ نفقہ کیا چیز ہے؟ ضروریات زندگی پوری کرنا. مثلا بیوی کا کھانا، لباس، اس کی ضروریات زندگی، اس کی تعلیم، صحت، یہ سب آ جاتی ہیں اس میں. اور اسی لیے کیا فرمائے کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا. فرمایا ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر. نذر کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ نمبر ایک سوال ہے، کیا نذر ماننے کی اجازت ہے؟ پہلے ہاں یا نہ کہیے. ہے یہی مجھے امید تھی کہ آپ نہیں کہیں گے. اجازت ہے، اسی لیے تو کہا جو نظر مانو تم کوئی نظر، یعنی حرام نہیں ہے نظر ماننا. نظر ماننے کی اجازت ہے. نظر دو قسم کی ہوتی. ایک نظر ہوتی ہے انسان اپنے دل میں کوئی اچھا کام کرنے کا وعدہ کر لے اللہ تعالیٰ سے کسی شرط کے بغیر, بس کس لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. دوسری نظر ہے شرط کے ساتھ نظر ماننا, شرط لگا کر کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کام کریں گے تو میں آپ کے لیے آپ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گی. یہ نظر ناپسندیدہ ہے. اب دیکھیں کہ ایک ہے اجازت ہے کہ نہیں وہ الگ چیز ہے, پسندیدہ ہے کہ نہیں وہ الگ چیز ہے. صرف اللہ کی خوشی کے لیے کوئی نظر ماننا یہ تو پسندیدہ ہے, ٹھیک ہے. مثلا کسی وقت آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بہت پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ پر اتنا احسان کیا, مجھے یہ چیز عنایت کی, میں بھی آپ کی خوشی کے لیے فلاں نیکی کا کام کروں گی. کسی کو بھی نہیں بتاتے, بس اب آپ مان لیتے ہیں. مثلاً اس میں مثال کے حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی, اللہ تعالیٰ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے نام پہ دے دوں گی. انہیں کوئی چاہیے نہیں تھا, کوئی شرط نہیں تھی, کوئی کچھ کام مقصود نہیں تھا, بس اللہ تعالیٰ سے محبت تھی ان کی والدہ کو. اس محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا دل چاہتا ہے کہ میری اولاد آپ کے دین کے لیے وقف ہو جائے. اس نظر کا آگے ہم قصہ پڑھیں گے. ایسی نظر پسندیدہ ہے, مان سکتا انسان. نظر کیا ہے؟ جو چیز آپ پر لازم نہیں تھی وہ آپ نے کیا کر لی, لازم کر لی اپنے اوپر. کر سکتے ہیں آپ اگر نیکی کی نظر ہو, گناہ کی نہ ہو, ٹھیک. لیکن وہ نظر جو شرط کے ساتھ ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گی, اس کی اجازت ضرور ہے, لیکن ساتھ ہی غلط فہمی دور کر دی گئی کہ دیکھو ایسی نظر تقدیر نہیں بدل سکتی. تقدیر نہیں بدل سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے, جو اس نے ویسے نہیں دینا لیکن اس کو مصیبت ڈال کے اس سے صدقہ کروا لیا گیا, مجبوراً کیا اس نے. فرمایا کہ ضروریات زندگی پر خرچ کرو یا اپنے اوپر نظر مان کر خرچ کرو. اب نفع کا کو آپ کیا کریں گے؟ جو بھی تم خرچ کرو ضروریات زندگی پر کرو. اب لفظی ترجمہ نہ لکھنے بیٹھی گئی اس کا, یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں اس آیت کا, جو مجھے لگتا ہے کہ کل کی تفسیر میں آپ نے غور نہیں کیا اس پر. پیچھے کیا ہے؟ صدقہ کرنا. یہاں کیا ہے؟ اپنی ضروریات زندگی پر یا بال بچوں کی ضروریات پر خرچ کرنا. یہ کیوں بتایا گیا؟ کہ انسان اس کو بھی نیکی سمجھے, اس کی طرف بھی توجہ دے. کیونکہ بعض لوگ غریبوں یتیموں کو دینے میں تو ثواب سمجھتے ہیں, گھر والے بےچارے چیختے چلاتے رہے ان کو کچھ خرید کر نہیں دیں گے, ہے نا یہ ذہنیت. کئی لوگ شکایت کرتے دیکھے ہیں, معلوم نہیں سچی کرتے ہیں کہ جھوٹی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر مسجد میں تو بہت دیتے ہیں, فلاں کو بھی دیتے ہیں, رشتہ داروں کو بہت دیتے ہیں, اپنے بچوں کو کچھ نہیں لے کر دیتے ہیں, یا بیوی کو کچھ نہیں دیتے. یہ ہے نا شکایت. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو ہو, لیکن یہ شکایت معاشرے میں موجود ہے. بہت سی بیویاں اپنے شوہروں سے یہ شکایت رکھتی. تو اگر شوہر دین کی حقیقی روح سے واقف ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے اس کے لیے. اور یہاں بھی کیا, ما انفقتم من نفقہ, کوئی خرچ کرنے کی چیز جو ضروریات زندگی پر بھی خرچ کرو. او نظرتم من نظر, اللہ نے تم پہ لازم نہیں کیا لیکن خود سے تم نے نظر مان لی, فإن اللہ یعلم, اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یہاں ظالم کیوں آ گئے؟ یہ آیت کا دوسرا حصہ پہلے سے کیا ربط رکھتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے دوسرے حصے اور پہلے حصے کا باہم کیا لنک ہے؟ شابش, ذرا سا غور فرمائیے. جی آپ بولیے. جی شابش. یاد رکھیے سب سے زیادہ بڑا خسارے کی بات کیا ہے, کہ جن کا حق انسان کے ذمے ہو انسان اس حق کو ضائع کرے. مثلا آپ کے بچوں کا حق ہے آپ پر, اگر آپ حق نہیں دیتے تو آپ ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. بچوں پہ ضروریات پہ خرچ نہ کرنا, بیوی کی ضروریات پہ نہ دینا, دراصل کیا ہے؟ حق نہ دینا. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ دو تین لفظ لکھیے عربی کے اگر یاد رہے. ظلم کی ڈیفینیشن ودع الشیء واو دواد این ودع ودع الشیء فی ودع الشیء فی غیر محلہ. محلہ نہیں لکھتے آپ، بس محلہ ہی لکھ لیں آگے. فی غیر محلہ ظلم کیا ہے؟ ودع الشیء فی غیر محلہ. معنی اس کا کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن ودع رکھنا، الشیء چیز کا، فی غیر محلہ اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر. ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا. ظالم کون ہے؟ جو کسی حقدار کو اس کا حق نہ دے. جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا، اور جہاں فرض نہیں وہاں کرتے رہنا. ٹھیک ہے نا؟ اب نفقہ بیوی بچوں پہ جو ضروریات، یا اپنی ذات پہ، مثلا اپنی ذات پہ بھی نفقہ جو ہے، ضروریات زندگی خواہ اپنی ہو، خواہ بیوی کی ہو، خواہ بچے کی ہو، یا کسی اور کی جو آپ پر ذمہ داری ہو اس کی ہو، اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح نظر کے معاملے میں ظلم کیا ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو پابند نہیں کیا تھا کہ آپ ضرور نظر مانیں، آپ نے اپنی خوشی سے نظر مانی. جب انسان نظر مان لیتا ہے تو وہ خرچ اس پہ فرض کے درجے میں آ جاتا ہے، جیسے زکات ہے. نظر فرض کے درجے میں آ جاتی ہے، پھر چوائس نہیں ہے آپ کی. آپ نے وعدہ کیا اللہ سے، آپ نے اپنے آپ کو پابند کر لیا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پابند کر کے پھر آپ مکر رہے ہیں، جیسے کئی لوگ کرتے ہیں نا، کہ پہلے نظر مان لیتے ہیں کہ ہم ہر روز 10 روپے صدقہ کریں گے، پھر کچھ دن کے بعد تنگ آگے، پھر کہتے ہیں اچھا کوئی فتویٰ بتائیے کہ کسی طرح معافی ہو سکتی ہے. اب ہم کیا کریں، روز نہیں دے سکتے ہم. ٹھیک، تو پہلی بات یہ کہا کس نے تھا؟ جب اللہ نے آپ پہ روز 10 روپے صدقہ کرنا فرض نہیں کیا، تو آپ نے خود اپنے اوپر یہ ظلم کیوں کیا؟ وہی نا، بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا، وہی والی بات آ جاتی ہے نا، کہ ویسے تو نہیں دینے کا تھا، نظر مان کے اس کو دینا پڑا، اب اس کو بھی نہیں دینا چاہتا، تو اب اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ پہ ظلم کیا. جو ذمہ داری اس پہ نہیں ڈالی گئی تھی، پہلے تو ڈال کے ظلم کیا، اب اس کو نہ نبھا کے ظلم کیا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. پھر صدقات کے بارے میں ایک اور چیز، ان تبدو صدقات فنعمہ ہی، ظاہر کر کے صدقہ دو تو بہت اچھا ہے، ان تخفوها، اچھا کون سا صدقہ ظاہر کر کے دیا جا سکتا ہے؟ فرض، شابش، فرض. کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ دوسروں کو بھی دینے کا احساس پیدا ہو، اس کو بھی یاد آئے. ساتھی کے بازو کا دینے کا موقع تو دینا چاہیے، اور شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو ریاکاری ہو جائے گی، مت دو. ایسے میں انسان کو دے ڈالنا چاہیے کہ دینا ہے، ریاکاری کو اندر سے کنٹرول کریں، ایک ضرورت مند کی ضرورت کو کیوں روکیں. اس میں شیطان کا بھی وسوسہ ہوتا ہے نا بعض اوقات. دیکھو یہ بالکل ایسے جیسے ہمارے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی مجلس میں تو نماز نہیں پڑھتے، ہوتی سستی ہے اپنی، لیکن کیا کہتے ہیں، لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہوگی اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی سب کے سامنے، ہے نا، فرض تک چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بڑا نمازی ہے. میں نہیں چاہتی کہ ریاکاری ہو، میں تو صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں صرف گھر میں پڑھتی ہوں، باہر کہیں چلی جاؤں تو نہیں پڑھتی. یہ کیا ہے دراصل؟ بہانہ نا، یہ بہانہ ہے. کہاں آپ کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ایسے عذر تراشیں اور نماز چھوڑ دیں؟ آپ کو اپنی نیت کنٹرول کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے اس بہانے سے آپ. ایک تیسری چیز، جی، ظاہر کر کے صدقہ دینے کا مقصد، جی ہاں، دوسرے لوگوں کو نیکی کا خیال آتا ہے، یہ پہلے نمبر پہ ہو گئی تھی بات. ایک اور چیز، بخل کا الزام دھلتا ہے، بخل کا الزام دھلتا ہے. مثلا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں بخیل شمار ہونے لگتے ہیں، یہ اس نے کبھی کچھ نیکی کا کام نہیں، کسی کو کبھی کچھ نہیں دیا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی اس کو کچھ کرتے. یا کوئی ایسا الزام رکھے، یہ تو زکات بھی نہیں دیتے، دیکھے ہی نہیں کبھی زکات دیتے ان کو. تو اس میں یہ تو نہیں کہ لوگوں کو کہیں یہ دیکھو لوگوں میں زکات دینے لگا ہوں، یہ بات نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر اس کا اظہار کر دے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ میں نے اپنی زکات ادا کر دی ہے گفتگو کے دوران، یعنی انٹینشنلی اگر ذکر آ جائے تو کر دے کہ میں نے فلاں جگہ دی ہے زکات مثلاً، یہ میرے خیال میں فلاں جگہ دینا زیادہ ثواب ہے مثلاً، تو ایسی صورت میں کیا ہے اس کا دینا ظاہر ہو گیا تو کوئی غرض نہیں. جیسے فرض نماز آپ سب کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اگر زکات کا ذکر آ گیا، کیونکہ زکات تو آپ فرض دے رہے ہیں، اس میں دکھا گئی اپنی شہرت کی تو بات ہی نہیں. تو اس لیے دکھا کے دینے میں بھی فرمایا فنعمہی، کوئی حرج نہیں، تمہیں دیکھ کے دس دیں گے ان دس کا ثواب بھی تم کو ملے گا، بس اندر کا جن کنٹرول میں رکھنا، یعنی نیت کی خرابی کا. فَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کو فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی خاص طور پر جب کسی ضرورت مند کو دینا ہو چھپا کر. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو آپ کی اپنی نیت ایسی رہے گی، دوسرے کیا فقیر کی عزت پامال نہیں ہوگی. جی دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو نہ پتا ہو کہ کس کو دیا ہے. اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر دو، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تمہاری بعض خطائیں. بعض کہاں لکھا ہوا ہے؟ غور کیجیے آیت پر، بعض کدھر لکھا ہوا ہے؟ شاباش، من بعض کا ہے. من کا عربی میں ترجمہ ایک بعض بھی کیا جاتا ہے، بعض تمہاری خطائیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صدقہ کرنے سے ضروری نہیں کہ ساری خطائیں ختم ہو جائیں، کچھ خطائیں صدقے سے دھل جاتی ہیں لیکن کچھ کے لیے کفارہ دینا ضروری ہے. مثلا کسی کا قرض آپ نے مار لیا، قرضہ لیا اس کو تو نہیں دیا اور ویسے آپ صدقہ کر رہے ہیں، تو صدقے سے قرض کا گناہ معاف نہیں ہوگا. ٹھیک، کسی یتیم کا مال ہڑپ کر کے آپ صدقہ فرما رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس سے وہ جو جرم آپ نے کیا وہ نہیں معاف ہوگا، یتیم کا مال کھانے کا. تو قرآن کے ہر لفظ کے اندر ایک حکمت ہے. یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، آتا ہے یہ سمبل بھی قرآن میں کہیں اور، لیکن یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ صدقہ کرنے سے کچھ گناہ تو خود ہی معاف ہو جاتے ہیں جو عام قسم کے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جب تک ان کی آپ کفارہ نہ دیں، توبہ نہ کریں، آئندہ اس کو چھوڑ نہ دیں تو معاف نہیں ہوتے. واللہ بما تعملون خبیر،